أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند اور صلوات ارشاد فرمائیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارک حشر کی 21ویں آیت، سرنامہ قرآنی ہے، اور اس کے ضمن میں، اس کے پرتو میں، اس کی روشنی میں جس موضوع کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ موضوع ہے حسین اور مقاصد قرآن. حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ مقاصد قرآن تک پہنچنے کا قریب ترین اور سریع ترین وسیلہ حسین ہے. سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین عالم اسلام کے لیے محتاج تعارف نہیں ہیں، اور جو آپ کی شخصیت اور آپ کے فضائل اور مناقب اور کمالات اور عظمتوں سے اس طرح کا اظہار کرے کہ جسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جانتے بوجھتے عظمت کا اعتراف نہ کرنا، اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ مریض ہی کہا جا سکتا ہے. سرکار سید الشہداء کی شخصیت اور آپ کی عظمت، ممکن نہیں ہے کہ کوئی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور آپ سے محبت رکھتا ہو. حضور کے ساتھ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. قرآن مجید کی روشنی میں اور خود احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ سے محبت کرنا لازمی ہے. اور حضور کو محبت کے اس درجے پر رکھنا کہ انسان کو اپنی ذات سے جو محبت ہوتی ہے, ہوتی ہے, لازمی ہے. ہر شخص کو خود اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے, اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے, اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. ان تمام محبتوں سے برتر محبت حضور سے ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہوگی تو اس امر الہی پر عمل ممکن نہ ہو سکے گا کہ جسے کہتے ہیں اطاعت رسول. بہت سادہ باتیں. حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, رسول کی اطاعت. ممکن نہیں ہو پائے گی رسول کی اطاعت جیسی اطاعت کے خدا چاہتا ہے اگر ہم رسول سے اس درجے کی محبت نہ کریں کہ ہم اپنی ذات سے جو محبت کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہو وہ محبت, اپنے ماں باپ سے جو محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہو وہ محبت, اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہو وہ محبت. کیوں؟ اپنی جان سے اگر محبت زیادہ ہوگی پیغمبر کہیں گے جاؤ میدان جنگ میں جہاد کے لیے, جان سے محبت ہوگی تو جہاد سے فرار ہوگا. جہاد نہیں کر پائیں گے, یا جائیں گے نہیں, یا جائیں گے تو پلٹ کے آ جائیں گے. اپنی جان پیاری ہے, واضح ہے نا. حضور سے اس درجے کی محبت طلب الہی ہے اور طلب پیغمبر کہ آپ اپنی ذات سے زیادہ حضور سے محبت کریں, اپنے والدین سے زیادہ حضور سے محبت کریں, اپنی آل اولاد سے زیادہ حضور سے محبت کریں. اور اس درجے کی جب محبت ہوگی تو ممکن نہیں ہے کہ اس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ حضور خود کس سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بات تو ایسی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر اس درجے کی محبت نہ بھی رکھتا ہو تو کم سے کم اس کے علم میں ہے, اگر وہ رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوگا مسجد میں تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ رسول کبھی کبھی سجدے کو طول دے دیتے تھے. کیوں طول دے دیتے تھے؟ پشت پر حسین آ جاتے تھے. مشہور باتیں, مشہور باتیں, کوئی نئی بات تھوڑی پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ تمام روایات اور پھر وہ تمام حدیثیں, یہ تمام واقعات اور وہ تمام حدیثیں جس میں صراحت کے ساتھ پیغمبر نے اپنے نواسوں کو پہچنوایا ہے, کہیں دونوں کو ایک ساتھ, کہیں ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ. اور آقا حسین کی شان میں یہ حدیث ہے کہ پیغمبر منبر پر تشریف فرما تھے اور سید الشہداء مسجد میں داخل ہوئے, پاؤں جیسے کرتے کے دامن میں, بچپن کے جو ظاہری تقاضے ہوتے ہیں, الجھ رہا تھا, اصحاب نے چاہا کہ اٹھا لیں, پیغمبر خود منبر سے نیچے اتر کر آئے. اور آگے بڑھے, حسین کو اٹھایا گود میں, منبر پہ تشریف لائے, بٹھایا اپنے زانوں پہ اور کہا ھذا حسین فعرفوہ, یہ حسین ہے اس کی معرفت پیدا کرو. توجہ ہے, ھذا حسین فعرفوہ. ارے وہ وہاں بیٹھا ہوا کون نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین ہے, رسول کے نواسے ہیں, مگر یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم آج جسے صرف میرا نواسا اور بچہ سمجھ رہے ہو, یہ اتنی عظیم حقیقت ہے کہ اس کی معرفت پیدا کرنا ضروری ہے. ھذا حسین فعرفوہ, کون سا جملہ کب کہاں کہا جاتا ہے اور اس کے پھر نتائج کیا ہوتے ہیں اور اسے مفاہیم کیسے اخذ کیے جاتے ہیں. کل بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ اس کے لیے پورا ایک نظام ہے قوانین کا. آج ماشاءاللہ بزم میں جسٹس, چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ تشریف فرمائیں, پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں, جسٹس رضوی صاحب تشریف فرمائیں, اور ماشاءاللہ ہمارے جسٹس مقبول باقر جعفری صاحب تو روز ہی مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں, آج بھی تشریف فرمائیں. یہ ایک کے بعد ایک جسٹس صاحبان کا فرش اعضا پر اضافہ, یہ میرے لیے قانونی مسائل بیان کرنے کا جواز فراہم کر رہا ہے. پروردگار آپ سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور جتنے فرش عزا پہ تشریف فرمائے سب کو عرش علا سے نازل ہونے والی خاص رحمتوں کا حصہ وافر نصیب ہو. کون سا جملہ کس سیاق و سباق میں کیا مفہوم دیتا ہے, یہ قانون کی خاص بحث ہے, جورسپروڈنس میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. اسی جورسپروڈنس کو ہم لوگ کہتے ہیں اصول فقہ. کل میں نے عرض کیا تھا, روز ہی اشارہ کرتا ہوں کہ کلام کو سمجھنے کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں, کچھ قوانین ہوتے ہیں بہت سادہ صرف زبان کو سمجھنے کے لیے. مثلا یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, یہ فعل ہے, یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے, یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, یہ مسند ہے, یہ مسند الیہ ہے. یہ جو مسائل ہیں یہ نحو کی سطح پر, گرامر کی سطح پر طے ہوتے ہیں, اور اسے یہ طے کیا جاتا ہے کہ زبان لکھنے والے نے شعر میں یا نثر میں یا تقریر میں صحیح استعمال کی یا استعمال نہیں کی. زبان کی غلطی تو نہیں ہوئی, ترکیب کی غلطی تو نہیں ہوئی جملوں میں, یہ کام کس کا ہے؟ نحو کا, اور یہ یہیں ختم ہو جاتا ہے. ان جملوں میں جو معانی اور مفاہیم ہیں وہ نحو سے پوری طرح واضح نہیں ہو پاتے, اس کے لیے الگ مزید علوم مرتب کیے گئے, علم معانی علم بیان بطور خاص, کہ بھئی جملہ تو درست ہے مگر اس جملے میں یہاں تقدیم و تاخیر ہے یا یہاں تشبیہ ہے اور استعارہ ہے. تقدیم و تاخیر ہے تو کیا معنی ہوں گے, تشبیہ و استعارہ ہے تو کیوں ہے, اس میں کیا مفہوم میں اضافہ ہوا, یہ سب کام کس کا ہے؟ علم معانی اور علم بیان. بات یہی ختم نہیں ہو جاتی, ابھی بھی آپ جملے اور جملے کے مضامین میں ہیں گرفتار. اس کے بعد مراد متکلم کیا ہے, یہ نہ نحو صاحب سے ثابت ہوتا ہے نہ معانی و بیان سے. معانی و بیان سے تھوڑا سا ترشح ہو جاتا ہے کہ مراد متکلم کیا ہے, لیکن مزید مراد متکلم کی تنقیح کے لیے, یہ بتانے کے لیے, تعین کے لیے کہ متکلم یہ چاہتا ہے. یہاں کچھ اور اصول چاہیے. علم دلالات پورا مرتب کیا گیا کہ کوئی جملہ کس طرح اس کی دلالت متعین ہوگی اور مراد متکلم کیسے واضح ہوگی. دیکھ رہے ہیں آپ ایک جملے سے معنی حاصل کرنے کے لیے کتنے ہفت خان طے کرنے. واضح ہے, ہفت افلاک سے گزرنا ہے گوہر معنی کے لیے. عنقائے معنی کو اگر شکار کرنا ہے تو پھر بہت کچھ کرنا ہوگا. اب یہاں اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا حسین فعرفو, دستے عدد جوڑ کے عرض کروں, نصاب دینیات اسلام میں معرفت حسین کا پورا ایک لازمی چیپٹر ہونا چاہیے, اس لیے کہ رسول نے حکم دیا ہے. فعرفو, اس کی معرفت حاصل کرو, اسے پہچانو کس کا حکم ہے. رسول کا حکم ہے نا. اب اگر رسول نے حکم دیا ہے تو اس حسین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمارے نصابوں میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے وہ نصاب تعلیم جو کبھی بنو امیہ نے مرتب کیا, کبھی بنو عباس نے مرتب کیا, کبھی انگریزوں نے مرتب کیا, کبھی مشرکوں نے مرتب کیا, کبھی دہریوں نے مرتب کیا, اس میں حسین کی معرفت کا چیپٹر کیا ہوتا؟ اس میں تو محمد اور آل محمد کی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ یا مسخ کیا گیا, تبدیل کیا گیا, انحراف کیا گیا یا مٹا دیا گیا. اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. تین تین جسٹس صاحبان کے چہرے تو میں سامنے دیکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے اور ادھر ادھر بہت سے وکلاء اور جج صاحبان اور جسٹس صاحبان ہوں, تو میں دست ادب جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں کہ جیسے آپ بینچ پہ ہوتے ہیں اور اگر وکیل غلطی کرے تو ٹوک دیتے ہیں, تو آپ مجھے بلا اشکال ٹوک دیجئے گا, سوال کر لیجئے گا اگر کہیں کوئی غیر منطقی یا غیر قانونی بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں. آپ سب اہل نظر ہیں, اہل ادب ہیں, اہل ذوق ہیں. ابھی گفتگو ہو رہی تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ ماشاءاللہ ادبی ذوق بھی بہت اچھا ہے, تاریخی ذوق, ثقافتی ذوق, تہذیبی ذوق بھی ہے, اور اہل بیت سے ایک نسبت بھی ہے, ایک ارادت بھی ہے, ایک محبت بھی ہے, ایک عشق بھی ہے. پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہرحال یہ ہمارا عالمیہ ہے, ہمارے نصاب تعلیم کا. کاش ہماری آواز آپ کے ملک کے وزیر تعلیم تک بھی پہنچ جائے, کاش ہماری آواز اس کمیٹی تک پہنچ جائے جو نصاب بناتی ہے. رسول کا ارشاد ہے ھذا حسین فعرفو, ذکر حسین کو دبانے کی کوشش نہ کریں, معرفت حسین پر نصاب میں کتابیں شامل کریں. اگر مسلمان رہنا ہے, اگر فرما بردار حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حسین کو نہ پہچانیں. اس وقت میں خاص طور پہ ذات گرامی حسین پہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ عنوان کا جز بھی ہے, اور پھر یہ جملہ حسین و منی وانا من حسین یا من الحسین, دونوں طرح یہ حدیث کتابوں میں آئی ہے. اچھا اگر کوئی خود اعلان کر دے کہ یہ میرا جزو ہے, یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں, تو اگر تاریخی نقطہ نظر سے بھی صرف سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ممکن نہیں ہے کہ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ مکمل ہو جائے بغیر حسین کے مطالعے کے. روشن ہے نا یہ باتیں, کوئی ابہام تو نہیں ہے, کوئی اشکال تو نہیں ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آقا حسین کی ذات گرامی نزدیک ترین وسیلہ ہے, سریع ترین, نزدیک ترین, قریب ترین, راست وسیلہ ہے مقاصد قرآن تک پہنچنے کے لیے. اب مقاصد قرآن کے تعلق سے چند باتیں اور عرض کر دوں, روزی عرض کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی باتیں. مقاصد قرآن کچھ تو نمایاں ترین کلی عناوین ہیں, بڑے بڑے عناوین ہیں, جیسے توحید مقاصد قرآن میں سے. اب پرانا جملہ یاد ہوگا نا کہ توحید صرف مقاصد قرآن میں سے نہیں ہے, قرآن مجید کا اصل موضوع ہی توحید ہے. اسے تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بھائی قرآن اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا موضوع کیا ہے, ایک ہی جواب ہے توحید, توحید حق صمدی, توحید. اور کیا مقاصد قرآن میں سے ہو سکتا ہے؟ تقوی, توکل, تزکیہ نفس, دین, شریعت, یہ سب مقاصد قرآن میں سے ہیں. یہ کلی مقاصد ہیں, بڑے بڑے عناوین ہیں. لیکن قرآن مجید میں ہر سورے کا اپنی جگہ بھی ایک مقصد ہے اور ہر آیت کا اپنی جگہ ایک مقصد ہے, بلکہ ایک سے زائد مقاصد ہیں ہر جگہ. اس کی مثال دے دوں, ایسی مثال جو بچوں کو بھی یاد رہے, ہر ایک کو یاد رہے, جو وہ کلاس روم کی ٹیکنیکل بحثوں سے آشنا نہیں ہے انہیں بھی یاد رہے. آپ کو جانا ہے کراچی سے لاہور فرض کیجئے, یا پاکستان سے آپ کو جانا ہے امریکہ. عجیب مثال زبان پہ آ گئی. اچھا چلیے برداشت کر لیجئے. اب جانا تو ہے کہاں, کراچی سے نیو یارک. مجھے معلوم نہیں ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹیں ہیں, اب تو ہوں گی 13-14 گھنٹے 15 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہوں گی. ایک زمانے میں ڈائریکٹ فلائٹیں نہیں ہوا کرتی تھیں, جو مسافت زیادہ تھی, تو وہ کہیں نہ کہیں یورپ کے کسی ملک میں ٹھہرنا پڑتا تھا, اس کے بعد آگے. تو اب اگر کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کہیں نیو یارک جا رہے ہیں, جواب صحیح ہے. لیکن وہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ بورڈنگ پاس ہے اور ٹکٹ ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کراچی لندن, لندن نیو یارک, تو اب جب کسی سے آپ کہیں اور کہہ دیں کہ میں لندن جا رہا ہوں, فی الحال لندن کی فلائٹ پر ہوں, تو مقصد کیا ہوا؟ لندن. پہلا مقصد لندن ہوا اور دوسرا اور آخری مقصد نیو یارک. اتنی بات سمجھ میں آ گئی بہت آسانی سے سب کو. کسی بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے میں قدم بقدم بہت سے مقاصد سے گزرنا پڑتا ہے. اتنی آسان ہو گئی بات؟ اب اگر فلائٹ سے نہیں جا رہے ہیں اور آپ کراچی سے لاہور ٹرین سے جا رہے ہیں, وہ بھی ٹرین وہ ہے کہ جو ایکسپریس نہیں ہے, پیسنجر ٹرین ہے, پتہ نہیں اب چلتی ہے یہ سب یا نہیں. ہم تو پچھلی صدی کے آدمی ہیں, پرانی مثالیں یاد رہتی ہیں. تو معلومات جانا تو ہے لاہور, مقصد اصل کیا ہے؟ لاہور. راستے میں جتنے شہر پڑیں گے ہر شہر پر ٹرین رکے گی. اب اگر کوئی پوچھے کہ اس ٹرین کا مقصد کیا ہے, تو آپ کہیں گے آخری مقصد تو ہے لاہور, मगर कराची से लेकर लाहौर तक जितने शहर रास्ते में आएंगे सब इस ट्रेन के मकासिद में शामिल हैं। हो गई ना आसान बात? बिल्कुल। कुरान मजीद का असल मकसद है खुदा तक पहुंचना, कोई शिर्क की गुंजाइश नहीं है, कोई फिस्क की गुंजाइश नहीं है, कोई बिदअत की गुंजाइश नहीं है, किसी इल्हाद की गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद का सबसे अहम मकसद, आखिरी मकसद, अव्वलीन मकसद और आखिरीन मकसद क्या है? खुदा। वाज़ह है बात? लेकिन खुदा तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा? सुबह उठे बिस्तर से आप, किसी ने पूछा क्या करने जा रहे हैं, कहा भाई वजू करने जा रहा हूं। उस वक्त क्या हुआ मकसद आपका? वजू। वजू के बाद कहां जा रहे हैं? नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मकसद क्या है? नमाज। ना वजू खुदा का नाम है ना नमाज खुदा का नाम। वजू खुदा तक पहुंचने का एक जो रास्ता है उसमें एक छोटा सा फरीजा है, एक वाजिब है। उसके बाद नमाज पढ़ना एक बड़ा फरीजा है, लेकिन नमाज खुदा का नाम नहीं है। खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज एक वसीला है, और यह भी मिन जुमला मकासिद दीन और मकासिद कुरान है। कितनी रोशन मिसालें हैं। इसीलिए लफ्ज आया उन्वान में मकासिद कुरान। कुरान मजीद के मकासिद जमा की हैसियत से, कुल्ली हैसियत से देखें बहुत हैं, और बहुत मुश्किल है किसी का यह दावा करना कि तमाम मकासिद कुरान पर मेरी नजर है। कोई बड़े से बड़ा मुफस्सिर और फकीह यह दावा नहीं कर सकता कि कुरान मजीद के तमाम मकासिद मेरी निगाह में हैं। बड़े बड़े चंद मकासिद आपकी निगाह में रहते हैं और उसके जिम्न में जिमनी मकासिद भी आपके सामने बहुत से रहते हैं, मगर यह दावा करना कि कुल के कुल मकासिद मेरी निगाह में हैं, मुमकिन नहीं है कि कोई गैर मासूम यह दावा कर सके। अब आप अंदाजा कर रहे हैं रोजाना के मौजू कितना अहम है और कितना वसी और कितना अमीक। अब इसमें आज जब मैंने यह अर्ज किया कि हर सूरे का भी एक मकसद है, पूरे कुरान का मकसद है, हर सूरे का एक मकसद है, और यह चीज अगरचे मुरतब अब हो रही है रफ्ता रफ्ता, लेकिन शुरू से यानी जमाने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने से जो किबार सहाबा थे, जो फुकहाए सहाबा थे, जो उलमाए सहाबा थे, यानी असहाब में जो वाकिन आलिम थे, असहाब में जो वाकिन फकीह थे, असहाब में जो वाकिन साहिबान इल्म थे, उनके यहां ये मकासिद के इशारे मौजूद हैं। कहीं उन्होंने किसी आयत का मकसद बयान कर दिया, कहीं उन्होंने किसी सूरे का मकसद बयान कर दिया। अब इसे फिर और अर्ज कर दूं कि मकसद और तफसीर में और तर्जमे में क्या फर्क है। अरे कोई आयत होती है उसमें चार छह आठ दस अल्फाज होते हैं, ठीक है ना। अब यह तय करना कि इतने अल्फाज में कलीदी कलेमा कौन सा है, असल लफ्ज कौन सा है, जान सुखन जिसमें सिमटी हुई है। सूरह मुबारक हम रोजाना सत्रह मरतबा तो पढ़ते ही हैं ना कम से कम। सूरह मुबारक हम्द का मकसद क्या है? तर्जुमा नहीं पूछ रहा हूं, मकसद क्या है कोई बताएगा एक दो लफ्जों में? मुश्किल हो जाएगी। आप कुछ फरमा रहे हैं? बिल्कुल फरमाइए। इन्होंने फरमाया रब की तारीफ। मुझे इससे इख्तिलाफ है और बड़े बड़ों को इख्तिलाफ है इससे। सिर्फ तारीफ नहीं, तारीफ के अलावा भी कुछ है। तारीफ रब की सूरह हम्द के मकासिद में से एक मकसद है, लेकिन उस सब पर एक कोई मकसद सबसे ज्यादा हावी है। सूरह मुबारक हम्द का मकसद है असल کمال بندگی، کمال بندگی، جہاں انسان بلا فصل رب سے گفتگو اور مناجات کرتا ہے، جہاں رب کو خطاب کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سورہ مبارکہ حمد کا سب سے بڑا مقصد تو ہے کمال بندگی، اور اسی لیے اس کو رسم بندگی میں شامل کیا گیا. لازمی طور پر نماز میں شامل کیا گیا، چونکہ کمال بندگی کا درس اس میں چھپا ہوا ہے، وہ مقصد اس میں نہفتہ ہے. شروع ہوتا ہے سورہ الحمدللہ رب العالمین سے، بلکہ شروع تو ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کا اپنا ایک مقصد ہے، بلکہ اس میں کئی مقاصد ہیں. اچھا، مقصد کلام اجاگر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی انسان نے کوئی بات کس انداز سے کہی، وہ انداز تک زیر غور لایا جاتا ہے طے کرنے کے لیے کہ مراد کیا ہے، اصل میں چاہتے کیا ہیں. واضح ہے؟ انداز کہنے کا انداز بھی مراد کو متعین کرتا ہے کہ دل میں کیا ہے، چاہتے کیا ہیں. کہہ تو یہ رہے ہیں، مگر دیکھیے یہ کہا تھا مگر ایسے کہا تھا. واضح ہے؟ اب مثالیں دوں گا تو وقت زیادہ صرف ہوتا چلا جائے گا. سورہ مبارکہ ہم شروع تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت مجیدہ مستقل ایک آیت ہے اور سورہ حمد کا جز ہے. اب اس بحث کو نہیں، دیکھیے ہر جگہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے بڑی، اس بحث کو میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے قرآن مجید کی. خود اللہ کے نام نامی لفظ اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوئی؟ لفظ اللہ، لفظ جلالہ، اس میں جلالہ سے پہلے دو کلمے ہیں. کون سا کلمہ؟ لفظ جلالہ سے پہلے اسم، اور اسم سے پہلے ہے با. با ایک کلمہ ہے مستقل، با حرف جر ہے، اور اس با اس ایک کلمے کے نحویوں نے اور لغویوں نے جا کے پوچھے کتنے معانی لکھے ہیں. ایک حرف با کے تقریباً 14 یا 14 سے بھی زیادہ معنی ہیں. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جا کے کسی بھی نحو کے ابتدائی طالب علم سے پوچھ لیجئے. ایک حرف با، ایک حرف با، یہ ضرور میں غور کرتا ہوں کہ اکثر نحویوں نے حرف با کے 14 معنی کیوں بیان کیے. جو برقرار رکھیے، قبل اس کے کہ موسم اور میری کمزوری تقریر پہ غالب آئے، میں اپنی بات آج مکمل کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی غور کیجئے گا بعد میں بہت سی باتیں، کہ یہ شروع ہوئی بات کہ اللہ کے نام کے سہارے سے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اچھا، ایک تو یہ سوچنا پڑے گا کہ مقصد کیا ہے اس آیت کا، یہ حرف سے کیوں شروع ہوئی، اسم سے شروع کیوں نہیں ہوئی، یہ جملہ فعلیہ کیوں نہیں ہے صاف صاف، یہ جملہ اسمیہ کیوں نہیں ہے صاف صاف. باطن میں جو ہے وہ تو ہے، ٹھیک ہے نا، محذوف و مقدر کی بات نہیں کر رہا ہوں، صاف صاف یہ شبہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے اگر اسم سے شروع ہوتا. فعل سے شروع ہوتا فعل سے بھی شروع نہیں ہوا حرف سے شروع ہوا تو مقصد کیا ہے اس آیت کا پھر اس کے بعد اللہ کا نام آیا اللہ کے بعد اللہ کے کتنے اوصاف ہیں وہ خالق ہے وہ قادر ہے وہ رب ہے وہ رازق ہے وہ ذو الجلال والاکرام ہے 99 نام تو کم سے کم آپ کو سب کو یاد ہی ہونے چاہیے ان تمام 99 ناموں میں سے صرف دو نام الرحمن الرحیم یہاں پر کیوں استعمال ہوئے جب آپ یہ غور کریں گے تو ایک مقصد اور اجاگر ہوگا کہ یہ نہ سوچئے کہ یہ قرآن مجید ڈرانے والی کتاب ہے یہ سوچئے کہ یہ کلام رحمت ہے اور یہ سر بسر از اول تا آخر کتاب رحمت ہے واضح ہے اب اس کے بعد آیا کلمہ اب دیکھیں ایک کے بعد ایک مقصد آ رہا ہے نا الحمدللہ رب العالمین چونکہ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں آپ حضرات تو جی چاہ رہا ہے کہ اس سورے کے تعلق سے ذرا تفصیل سے عرض کر دوں یہ الحمدللہ ہی کی رعایت سے آپ نے فرمایا کہ رب کا تعارف اچھا رب کا تعارف تو ہے مگر میں نے کیا عرض کیا تھا کہ کمال بندگی یہ ہے اس کا اصل مقصد روح بندگی کمال بندگی جہاں مناجات کی لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو دعا دعا اصل عبادت ہے دعا جوہر عبادت ہے اور آپ اس وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اور ہمارے ہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے اور اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے اللہ نے حکمت یہ اختیار کی کہ جبر سے ہم تمہارا سر نہیں جھکوائیں گے ہم ایسے اسباب فراہم کر دیں گے کہ اس پہ غور کرو اس کے بعد جذبہ بندگی بیدار ہو جائے تو سجدہ کرنا یہ جو بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ کیسے کب کیوں الحمدللہ رب العالمین تعریف ہے ستائش ہے اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے الحمدللہ جب آپ نے کہا تو بہت سی نعمتیں سامنے آئیں گی اس نے زمین خلق کی الحمدللہ آسمان خلق کیا الحمدللہ سورج اور چاند کو بنایا الحمدللہ ہمیں بنایا الحمدللہ ہمیں زندگی عطا کی الحمدللہ ہمیں اسباب زندگی ضروریات زندگی فراہم کیے الحمدللہ یہ اس کی نعمتوں کا تصور کرتے چلے جائیں گے اور مضمون حمد جب پھیلے گا تو خود بخود اللہ کی محبت پیدا ہوگی محبت بنیادی اسباب میں سے ہے جو کہیں سر کو جھکا دیتی ہے توجہ ہے محبت ہوگی محبت سے سر جھکائیں گے تو وہ ہے کمال بندگی وہی ہے اصل بندگی اگر محبت سے آپ نے سر نہیں جھکایا تو بندگی تھوڑی ہے اسی لیے اسلام اور ایمان کے مراتب ہیں نا حضرت علی ابن ابی طالب کی چمکتی ہوئی تلوار دیکھی اور جلدی سے سر جھکا دیا یہ عبادت نہیں ہے یہ جان بچانے کا طریقہ ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کا حساب لگایا شمار کیا احساس کیا ادراک کیا اور یہ ادراک کیا کہ محمد کی ذات گرامی خود کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی یہ سلسلہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں کو تصور کیا اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوئی خود بخود آپ کا پورا وجود آپ کا قلب آپ کا ضمیر آپ کا ذہن سب آمادہ عبادت ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد پھر کہا الرحمن الرحیم پہلے فرما چکا ہے الرحمن الرحیم پھر فرما رہا ہے الرحمن الرحیم ایک ہی سورے میں 7 آیتوں کے مختصر ترین سورے میں 99 नामों को छोड़कर सिर्फ इन दो नामों की तकरार बताती है कि खुदारा अपनी अकल का एहतराम करो, खुदा का ये दीन और ये किताब दीन रहमत और किताब रहमत है, इसे किताब अजाब ना समझो। और इस एक बात के अलावा न जाने कितनी और बातें हैं कि जो मकासिद में शामिल हैं, एक तकरीर में कहां से बर्ज कर सकता हूं। अगर सिर्फ उलमा का मजमा हो तो फिर इस्तिलाहों में गुफ्तगू होती है, और इस्तिलाहों का फायदा यह होता है कि बड़ी बड़ी बातें एक छोटी सी इस्तिलाह में सिमट आती हैं, टर्मिनोलॉजीज का यही फायदा है। लेकिन फिर वो ये जो हमारे बच्चे सामने बैठे हुए ये नौजवान, ये सोचेंगे कि क्या पढ़ा, क्या कहा, क्या बात हुई, मकसद फौत हो जाएगा। अर रहमान अर रहीम बिस्मिल्लाह में भी है, अर रहमान अर रहीम फिर मुकर्रर आया यहां पर, यहां खूब बहसें हैं और एक से जायद मकासिद यहां पोशीदा हैं। मगर आगे बढ़ रहा हूं, इंसान का सर दो चीजों से झुकता है, या मोहब्बत या खौफ। जब का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान अर रहीम तो वहां जोश मोहब्बत पैदा हुआ, जहां का मालिक यौम दीन, अब दिल में जरा खौफ पैदा होगा। रोज जजा का मालिक है, सजा भी उसके हाथ में है और इनाम भी उसके हाथ में है, कयामत का खौफ पैदा हुआ। जब मोहब्बत का जोश पैदा हुआ और एक जरा सा खौफ पैदा हुआ तो फिर जो सजदा अदा होगा वो सजदा बहुत बाकमाल होगा। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। देखिए कुरान मजीद की आयतों के मजामीन पर गौर करने से और उनके मकासिद पर गौर करने से कुछ नमाज में भी कैफियत में बरतरी पैदा होगी या नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जब पढ़ो नमाज तो जो कह रहे हो उसके मजमून में गौर करते रहा करो कि कह क्या रहे हो, जबान से अदा क्या कर रहे हो। अगर जहन वहां रहेगा तो न सहो होगा न निस्यान, न भूलेंगे पहली रकात है कि चौथी है? और हमारे यहां और कैफियत जो नमाज और इबादत की होगी बहुत बुलंद होगी। अच्छा एक जुमला कहे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। बार बार जो लोग मुझसे कहते हैं कि कुरान मजीद में तो गैज़ व गज़ब का इजहार हर जगह है, आप यहीं देख लीजिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए कम से कम तीन आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर रहमानिर रहीम। इसीलिए मैंने कहा जोश मोहब्बत पैदा हो जाए। खौफ पैदा करने के लिए बस एक आयत, मालिक यौमिद्दीन। अब तीन आयतें नहीं है मुतवाली, तीन आयतें ऐसी कि वो कयामत का मालिक है, वो जहन्नम खल्क करने वाला है, वो गुनहगारों को सजा देने वाला है। नहीं, ये यहां पर अब नहीं है। इसके मानी ये है कि रहमत इलाहिया गालिब है गजब इलाही पर। मोहब्बत और जोश मोहब्बत पैदा हो और उसमें एक जरा सा खौफ खुदा पैदा हो और फिर देखिए क्या कैफियत होती है, और फिर दुआ के लिए हाथ उठ जाए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा इसमें भी देखिए अल्फाज की मुनासिबत एक होती है और एक मानी की मुनासिबत। अल्फाज की मुनासिबत भी मेराज कमाल पर है और दरजे एजाज पर, मजामीन और मानी की मुनासिबत भी। दो चीजें हुई सामने, अनासिर मुहर्रिकात असबाब, मोहब्बत और खौफ। मोहब्बत का तकाजा था कि बंदगी के लिए सर झुकाएं अल्लाह के सामने, और उसका खौफ जो पैदा हुआ तो उसका तकाजा था कि उसी से मदद भी लें। इसलिए ये दो फकरे आए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बात आगे बढ़ रही है, हर आयत का एक मकसद, हर सूरे का एक मकसद। اياك نستعين پروردگار تجھی سے مدد چاہتے ہیں, کمال بندگی کمال بندگی اسی سے مدد چاہتے ہیں. اب اگر وہ مدد کا پورا نظام بنا دے اور ایک سلسلہ مدد کا قائم کر دے تو اس سلسلے اور نظام کو قبول کرنا ہے عین بندگی. اس نظام اور اس سلسلے سے سرتابی ہے عین کفر. واضح ہے؟ کہا نا آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اللہ نے اس کے آگے کیا فرمایا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سیدھا راستہ یعنی کیا؟ یعنی ان ہستیوں کا راستہ. اب لفظوں میں نہ الجھیے گا, عبارتوں میں نہ الجھیے گا, مضامین میں نہ الجھیے گا, اصول و فروع میں نہ الجھیے گا. اگر آپ کو صراط مستقیم پر رہنا ہے اور خدا تک پہنچنا ہے تو فقہا کے بنائے ہوئے قوانین کو بعد میں پڑھیے گا, پہلے ان ہستیوں کی تلاش کیجئے. جو ہستیاں وہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں خاص ہوئی, جن پر اللہ کی نعمتیں تمام ہوئی, جنہوں نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا, جنہوں نے کبھی کوئی گمراہی نہیں اختیار کی. غور فرما رہے آپ؟ یعنی اب اگر میں کہوں کہ اللہ کے ان اولیاء, ان ائمہ, ان انبیاء, ان مرسلین, ان ہستیوں کی تلاش مقاصد قرآن میں ہے, اب میں کہوں کہ حسین کی معرفت مقاصد قرآن میں سے ہے, حسن کی معرفت حاصل کرنا مقاصد قرآن میں سے ہے, علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کرنا مقاصد قرآن میں سے ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا اور ان کی سیرت طیبہ کو دقیقہ سنجی کے ساتھ سمجھنا, پڑھنا, سیکھنا, اختیار کرنا مقاصد قرآن میں سے ہے. تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا, نہ صرف یہ کہ مبالغہ نہیں ہوگا بلکہ یہ خلاف واقع نہیں ہوگا, حقیقت یہ. یعنی صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے رہیں, یہ ایک لمبی آیت, یہ پڑھتے رہیں اور اس پہ عمل کبھی نہ کریں. آپ نے صراط مستقیم کا سوال کیا ہے نا خدا سے, اہدنا الصراط المستقیم, آگے کیا ہے؟ صراط الذین, الذین الذین, ان ہستیوں کا راستہ جن پر اے پروردگار تو نے نعمتیں نازل فرمائیں. مجلس کا تقاضا پورا ہو جائے اور بحث بھی تیزی سے آگے بڑھ جائے تو ایک حوالہ دے دوں, مانوس حوالہ. اگر سورہ مبارکہ حمد ہی کے مقاصد میں غور کریں تو واجب ہوتا ہے اس آیت کا سمجھنا کہ پروردگار آخر اس آیت کو بھی اس میں کون سے اسرار پوشیدہ ہیں جو تو نے فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر نعمتیں تمام کر دیں. بھئی قرآن کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہاں کیا کہا؟ انعمت علیہم, انعمت علیہم, اے پروردگار جن لوگوں پہ تو نے نعمت نازل کی, نعمت نازل کی اور قرآن مجید میں نشاندہی اس مقام کی بھی ہے کہ جہاں نعمت نازل ہی نہیں کی, نعمت تمام کی. اور فرمانے نعمت تمام کی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس مقام کو سمجھے بغیر مقصد قرآنی کو حاصل کر لیں؟ اب اگر مستند ترین محدثین نے یہ نقل کیا ہے کہ آیے اکملت آیے اتممت علیکم نعمتی روز غدیر نازل ہوئی, تو اس کے معنی ہے کہ مقاصد قرآن میں یہ بھی شامل ہے کہ ولایت غدیر کی حقیقت معلوم کرو. سورہ اچھا دیکھیے, بار بار میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ معانی کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں, معانی کی مختلف پرتیں ہوتی ہیں, مضامین کی پرتیں ہوتی ہیں. ایک ہی عبارت ہوتی ہے, اس میں مضامین تہ بتہ ہوتے ہیں. تو ابھی ایک قرأت جو میں نے کی آپ کے سامنے, قرأت بمعنی فہم, تو ایک یہ ہوئی, ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی, صرف ریڈنگ نہیں, اگرچہ ریڈنگ کو انڈرسٹینڈنگ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں, یعنی صرف ریسائٹ نہیں کیا آپ نے سمجھا. تو ایک سطح ریڈنگ کی یہ ہے کہ سورہ مبارکہ حمد میں ابتدا کی تین آیتیں جو مضمون رکھتی ہیں وہ محبت الہیہ پیدا کرتی ہیں, چوتھی آیت خوف خدا سے آشنا کرتی ہے, اس کے بعد بندگی کی رسم ادا ہوتی ہے اور اللہ سے استمداد اور طلب ہوتی ہے. کیا مکمل جامع ترین قصیدہ حمدیہ ہے یہ ایک سطح. اسی سورے میں ایک سطح اور ہے, اسی سورے میں, اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں جو کل میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اس ایک سورے سے کتنے اصول دین مرتب ہوتے ہیں. ابھی تک اصول فروع کی تو کوئی بات چھڑی نہیں ہے, اسی ایک سورے سے کچھ اصول دین بھی بنتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا ذکر ہے تو اللہ تو ہے, یہ توحید خدا سورے میں بہرحال موجود. اس کے بعد توحید کے بعد ہم لوگوں نے عادل بھی کچھ رکھا ہے, عادل کا تذکرہ ہے کہیں سورہ مبارکہ حمد میں؟ اب یہ حضرات تشریف فرما ہے, کیا ممکن ہے کہ کہیں سزا اور جزا کا تصور ہو بغیر تصور عدل کے؟ جب کہا گیا مالک یوم الدین, وہ یوم جزا کا مالک ہے, اس کے معنی ہے کہ مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے وہ عادل ہوگا. اچھا تمام اوصاف کو چھوڑ کے یہاں مالک یوم الدین خاص طور سے کہا گیا, اس لیے ہم نے باب توحید کے بعد تمام اسماء و صفات کو چھوڑ کے عادل کا تذکرہ ضروری سمجھا. توحید کے بعد عادل آ گیا, سورہ مبارکہ حمد ہی کی روشنی میں ہے, واضح ہے. اس لیے کہ اگر عادل نہیں ہوگا خدا, عادل کا تصور درمیان میں نہیں ہوگا, تو یہ سزا و جزا کیسی؟ واضح ہے. اور عادل کے بعد نبوت, یہ سورہ مبارکہ ملا کس کی ہاتھ, کس کی زبان مبارک سے؟ ظاہر وحی نازل ہوئی, جبرائیل آئے حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا, تعلیم فرمایا اس سورے کو, اور خود اس سورے کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا تعلیم فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ اهدنا الصراط المستقيم. اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. تو اللہ نے اسی میں آگے لکھ دیا تھا صراط الذین. تو یہ جو اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی اس میں سب سے پہلی ذات گرامی تو نبی اکرم کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبوت محمد مصطفیٰ سے انکار تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ہے اصول دین میں, لیکن صراط الذی نہیں ہے, صراط الذینہ ہے. الذی واحد کے لیے آتا ہے, الذینہ جمع کے لیے آتا ہے. تو غور فرمانا ہوگا یہاں پر کہ صراط مستقیم میں نبی کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی شامل ہیں. نبی ہیں, نبی کے ساتھ جو ہستیاں ہیں, اگر اماموں کی ہستیاں نہیں ہوں گی تو کس کی ہستیاں ہوں گی؟ بہت تیزی سے عرض کر رہا ہوں قبل اس کے کہ میری آواز بالکل ساتھ چھوڑ دے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں صراط الذینہ ہی میں نبی کی ہستی بھی شامل, ائمہ کی ہستی بھی شامل. اس لیے توحید, عادل, نبوت, امامت, یہ چاروں اصول, اور مالک یوم الدین میں, یوم دین تو موجود ہی ہے, آخرت کا تذکرہ موجود, سورہ حمد میں پانچوں اصول دین نظر آ گئے. صلوات پڑھ دے محمد. واضح ہے نا؟ بالکل ایک ہی سورہ ہے. پہلی قرأت میں نے اصول دین کی بات نہیں کی, وہاں صرف عرفانی بات ہو گئی, سیر و سلوک کی بات ہو گئی, عبادت کے محرکات اور عبادت اور عبادت کے ثمرات کی بات ہو گئی. دوسری قرأت جب ہوئی تو اسی سورہ میں اصول دین کی بات ہو گئی. پہلی قرأت میں عرفانی تھی, دوسری قرأت میں کلامی بحث تھی. دیکھیں نا, اس طرح سے متن ایک ہے, الفاظ وہی ہیں, آیات وہی ہیں, جملے وہی ہیں, مضامین ایسے تہ بتہ ہیں کہ ان مضامین میں اترتے چلے جائیے اور مقاصد قرآن کو حاصل کرتے چلے جائیے. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک متلاطم اور مواج سمندر ہے, اس میں غوطے لگاتے چلے جائیے اور موتی چنتے چلے جائیے. لیکن جب کوئی پوچھے کہ مقاصد قرآن میں مقصد سورہ حمد کیا ہے تو ایک ہی لفظ میں جواب دے دیا جائے گا, کمال بندگی کا مضمون ہے. اس میں کمال بندگی اس سورہ کا مقصد ہے, مگر اس ایک مقصد کے ساتھ ہر آیت میں ایک سے زیادہ مقاصد, ہر لفظ میں ایک سے زیادہ مقاصد. اب آپ نے دیکھا مقصد اور مقاصد کا کس طریقے سے ایک نظام قائم ہے قرآن مجید میں اور اس کے آیات میں. غور کیجئے, تدبر کیجئے, تفکر کیجئے. اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون, تاکہ وہ غور کریں, سوچیں, سمجھیں. صرف رٹ لینا کافی نہیں ہے, حفظ کر لینا کافی نہیں ہے. قرآن مجید میں بار بار یہ تاکید آئی ہے لعلهم يتفكرون, تاکہ لوگ تفکر کریں. بس آج اسی مقام پہ گفتگو روکتا ہوں. قرآن مجید کے مقاصد میں اب کوئی یہ نہ کہے کہ اگر میں کہوں کہ حسین شناسی بھی مقاصد قرآن میں ہے تو یہ کوئی مبالغہ ہے, یا کوئی مذہب پرستی, یا شخصیت پرستی, یا نسل پرستی، نہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تمام عالم انسانیت سے میں پوچھوں کہ اگر وہ تمام عالم انسانی کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو آقا حسین کو کس حصے میں رکھیں گے؟ اس حصے میں رکھیں گے نا جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئی نازل، یا اس حصے میں رکھیں گے کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل نہیں ہوئی؟ سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں مل سکتی ہے وہ نعمت شہادت ہے. اس دنیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ روزی روٹی، کاروبار، روزگار، نوکری چاکری، یہ نعمتیں ہیں؟ یہ نعمتیں ہاں یہ ہیں نعمتیں، مگر اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نظری سطح پر خدا کو پہچان لینا سب سے بڑی نعمت، لفظی سطح پر کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کو نصیب ہو جانا سب سے بڑی نعمت، اور حیاتی و وجودی سطح پر رتبہ شہادت پا لینا سب سے بڑی نعمت. یاد رہیں گے یہ جملے؟ ذہنی سطح پر، ادراکی سطح پر، معرفی و معرفتی سطح پر اللہ کی معرفت حاصل ہو جانا سب سے بڑی نعمت، الفاظ کی سطح پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا نصیب ہو جانا سب سے بڑی نعمت، بھولیے گا نہیں. اور وجودی سطح پر شہادت نصیب ہو جانا سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. آقا حسین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. جس دن آیت اللہ خامنئی کا تذکرہ، ان کی شہادت ہوئی ہے، میں مسجد میں موجود تھا. ایک شخص نے مجھ سے آ کے کہا، ہم سب مغموم تھے، محزون تھے، ایک عجب کیفیت تھی، ناقابل بیان درد، حزن، کرب، علم. ایک شخص آیا، کہا، مولانا آقا خامنئی کی شخصیت اتنی بلند تھی کہ شہادت سے کمتر موت ان کو زیب نہیں دیتی تھی. شہادت کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے. اور یہ تو انسان، ایک فقی، ایک متقی، ایک پرہیزگار انسان تھے، رہبر تھے امت کے، فقیہ مکتب آل محمد تھے، شہادت ملی. لیکن آقا حسین، کوئی قیاس کر سکتا ہے دونوں شخصیتوں میں؟ آقا حسین کوئی قیاس نہیں کر سکتا. مگر آقا حسین تو وہ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انہیں شہادت نصیب ہوئی، ان کے خاندان کے بچے بچے کو شرف شہادت نصیب. بس چند فقرے عرض کروں گا، گفتگو آج تمام ہو جائے گی. آج اس عزا خانے کی روایت یہ ہے کہ یہاں جناب زینب کے بچوں کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کربلا میں اب تک مشہور قول مورخین کے درمیان یہ ہے کہ 9 مائیں تھیں جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. ایک دو نہیں، 9 مائیں تھیں جن کے بچے، مشہور قول یہ ہے اگرچہ تحقیق کا سلسلہ جاری ہے، جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، اور ان میں سے کسی بھی ماں نے کوئی گلا، شکوا، جزا، فضا سے کام نہیں لیا، آنکھوں سے آنسو بہے. یہ جو آپ ذاکروں کی زبانوں سے، مرثیہ نگاروں کی زبانوں سے، نوحہ خانوں کی زبانوں سے لسان حال، صدائے حال سنتے ہیں نا، یہ ہمارا تخیل ہے، یہ سب مضامین ہم نے باندھے ہیں شعروں میں. ورنہ کربلا کی مائیں، انہوں نے اس طرح جزا فضا سے کام نہیں لیا. کیا صبر و ثبات کا مظاہرہ تھا! کوئی ماں अब सुनते चले आ रहे हैं ना आप एक जमाने से 150 बरस 200 बरस 300 बरस से कि पिछाड़े खा खा के गश खा गई गश कर गई और ये नाला किया और वो फरियाद किया. असल तारीख में वो नहीं है. ये हम उनकी तरफ से सदाए हाल और जबान हाल और लिसान हाल बयान करते हैं. जाकिरीन शुआरा मरसिया निगार नौहा खान जिसमें कभी कभी ये होता है कि भाई आपने क्या नज्म कर दिया ये उनकी शायान शान भी नहीं है. वहां सिर्फ मर्द ही उलुल आजम नहीं थे खवातीन उस उलुल आजमी के दर्जे पे फाइज थी कि जो तमाम आलम बशरियत के लिए मिसाली हैसियत रखता है वो उलुल आजमी मिसाली हैसियत रखती है. जनाब ज़ैनब हो या जनाब रबाब मैं मिसाल दे दूं किसी मां के आगोश में 6 महीने के बच्चे का लाशा दे दें आप क्या क्या गिरिया करने का उसे हक है कितना तड़पने का हक है उसे है ना जायज हक है फितरी कैफियत है. मां रोएगी तड़पेगी हो सकता है जबान पे गिला आ जाए. हमने नौहों में मरसियों में मिंबरों पर बहुत कुछ कहा ना. तारीख देखिए तारीख तारीख में क्या लिखा है रबाब शीरखार बच्चा 6 महीने का बच्चा गया और फिर बाप उसका लाशा लेके आया. आम सतह जिंदगी पर आम इंसान तो क्या करते हैं खुदा का गिला शुरू कर देते हैं ना. खुदा का गिला सुना है नहीं आपने उठते बैठते सुनते हैं. जिंदगी में छोटी छोटी मुश्किलें मुसीबतें आ जाती हैं तो बूढ़े जवान सब खुदा की शिकायतें करते हैं खुदा का गिला शिकवा शुरू कर देते हैं. अच्छा ये अहले बैत से ताल्लुक रखने वाली खातून थी तो इसने खुदा का गिला शिकवा नहीं किया कोई ऐसा नाजायज नौहा नहीं किया दुश्मनों ही को कुछ ज्यादा बुरा भला कह देती. और हमारे आप तारीख गवाह है आका हुसैन जब 7 मरतबा आगे बढ़े और 7 मरतबा पीछे और कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊ रिवन बि क़ज़ाइही व तस्लीमन लि अम्रिह. और उसके बाद बिल आखिर आप खैमागाह की तरफ आए दर खैमा पर रबाब खड़ी थी उस शीरखार बच्चे की मां आबा का दामन हटाया बच्चा बस रबाब की आगोश में दे दिया. कयामत की मुसीबत है ना कयामत की. रबाब को मासूमा तो कोई नहीं कहता रबाब को सानिया जहरा तो कोई नहीं कहता और फरमाने आप रबाब को हुज्जत खुदा तो नहीं कहता मगर क्या इस मां का मर्तबे सब्र सबात था. क्या बस एक जुमला कहा बेटे को देख के बुनैया अमिथलो का युनहर मेरे बच्चे क्या तेरे जैसे भी जबा किए जाते हैं. देखा आपने सब्र सबात सब्र सबात सब्र सबात ये मर्तबा ये उलुल अज़्मी. अब जायजा लें हम किस तरह से गम मनाते हैं और किस तरह से गम मनाना चाहिए. गिरिया हो रहा है गिरिया कभी नहीं रुकेगा. गिरिये को रोकने की कोशिश ना करें गिरिये पे पाबंदी ना लगाएं. दिलों को आश्के अज़ा से तरोताजा और मुनव्वर रखें. दिलों को पत्थर न बनाए. ये जब मर्तबा रबाब का है कि छमाहे को देखकर भी जबान से कोई गिला ना किया, तो अब सोच लीजिए कि उस बीबी का मर्तबा क्या होगा जिसे सानिये जहरा कहते हैं, हुसैन की उलुल आजम बहन जैनब। दो बेटे जैनब के गए मैदान करबला में, जिहाद किया, भरपूर जिहाद किया, शहीद हुए आन और मोहम्मद। और दोनों के लाशें जब आए हैं, तो जब लाशें लेकर इमाम आ रहे थे, खास तौर से मेरे बुजुर्ग हैं, शफीक हैं और मुज्तहिद भी हैं और बहुत अच्छे खतीब भी हैं अरबी जबान के, अल्लामा आयतुल्लाह शेख फाजिल मालिकी, परवरदिगार उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। उनकी तहकीक यह है कि जनाब औन और जनाब मोहम्मद दोनों बीबी जैनब के बेटे थे। किताबों में इख्तलाफ है, आपने सुना होगा, बाज लोग कहते हैं कि मोहम्मद बीबी जैनब के बेटे थे, औन दूसरी मां से थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के बेटे। लेकिन बहुत से मुहक्किकीन का यह कौल है कि दोनों बेटे जैनब के थे, दोनों बेटे शहीद हुए। इमाम हुसैन मोहम्मद के लाशे पे पहुंचे, मोहम्मद का लाशा लेके आए हैं, और उसके बाद खैमगाह में जब तशरीफ लाए, लाते हुए लाशा जैनब देख रही थी, लेकिन जब लाशा ला के रख दिया है तो अब जैनब नजर नहीं आ रही थी। पूछा है सरकार सैयदुल शुहदा ने, और नजफ अशरफ के एक और अजीम मुअर्रिख, अदीब, शायर, मुहक्किक, मुसन्निफ और मेरे बिरादर मुअज्जम अल्लामा सैयद ज़ुल्क़द्र रज़वी के खुसूसी उस्ताद अदब अल्लामा सैयद महदी सुवैज अल खतीब, जो अपने दौर के नामवर मुहक्किक थे, वो इस अंदाज से मसाइब पढ़ा करते थे औन मोहम्मद के। नजफ अशरफ में मिंबर हरम से वो कहते थे, हुसैन लेकर आए और दोनों भांजों के लाशें जमीन पर लिटा दिए, उसके बाद खुद लेट गए दरमियान में। कभी इधर मुड़ते थे मोहम्मद को प्यार करते, कभी उधर मुड़ते थे उनको प्यार। बेटा जाओ जन्नत में, तुम्हारी दादी इंतजार कर रही हैं। उसके बाद बुलाया, कहाँ है जैनब, मेरी माँ जाई बहन जैनब कहाँ है? मालूम है जैनब सजदे शुक्र में है, परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानियां कबूल फरमाई।